لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال یہ کہ اگر کوئی نمازیوں کے آگے سے گزرا ہے بھاگتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ نمازی ہے پھر بھی گزر گیا یا کسی کو کونی ماری ہے اب کسی کو حصہ پہنچائی ہو تو توبہ بھی کافی نہیں ہے. نمازی کے آگے سے گزر گیا ہے تو توبہ کر لے گا تو یہ کافی ہے. کسی کو کونی ماری ہے کر کے ہاتھ کھینچ کر آگے گھس گیا یہ تو ایذا مسلم کا باعث ہوگا. اب اگر کسی کو ایذا دی ہے تو توبہ تو کرنی کرنی ہے, ساتھ میں اس کو بھی ڈھونڈ کے اس سے معافی بھی مانگنی ہے کہ میں نے آپ کو اس طرح کر دیا. کیسے ہو؟ اپنا ذہن بنائیے, اپنے دل میں ڈر پیدا کیجیے. اتنی حقوق العباد تلف کرتے ہیں جس کی انتہا نہیں. میں ابھی اپنا ترغیب کے لیے عرض کرتا ہوں, ابھی عید الفطر میں اوپر ہمارے ہاں تو مخصوص گنتی کے عیسائی بھائی تھے 5-7. تو میں جیسے بیٹھا, کچھ بیٹھے ہم لوگ, اب وہ خطبے سے پہلے ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا تھا غالباً, تو خطیب سے رک کر کے بیٹھنا ہوتا اس میں. خطیب ہمارے مفتی قاسم صاحب تھے, تو میں بھی یوں بیٹھ گیا تو ایک عیسائی بھائی مجھ سے آگے بیٹھ گئے. اب مجھ سے آگے بیٹھ گئے میری شان کیسی یار, میرے آگے بیٹھے کوئی. تو میں نے اس کو یوں کیا اور دوسرے نے یوں پکڑ کے اس کو اٹھا دیا اور میری ایک دم بتی جل رہی کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا. بیٹھا تھا اس کا حق تھا, پہلے بیٹھا تھا, میں نے اس کو ہٹایا کہ وہ گھبرا گیا. میں تو میں کیا کروں. پھر میں نے معافی نامہ لکھا. جب وہ تھا بھی ہمارے عملے کا تھا مدنی چینل کے, لیکن بہرحال مسلمان تھا, حق تھا اس کا, بیٹھ گیا. میں کہا کو ہٹاؤں اس کو, میرا حق کیا بنتا ہے اس کو ہٹا دوں. تو میں نے اس کو معافی نامہ لکھا, چٹھی لکھی اور اس کو دے دی. اس نے اشارے سے مجھے اس طرح دیکھا کہ میرے کو اطمینان ہوا کہ اس نے مجھے معاف کر دیا. یہ میں آپ کی ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات خطا ہو جاتی ہے. اب میں تو پہاڑ جتنا آدمی ہوں اور بہت بڑا آدمی ہوں, اور میرے آگے کوئی بیٹھے تو ایسی بھول مجھ سے تو متصور ہو سکتی ہے. آپ سے تو شاید ایسی نہ ہوتی ہو, لیکن بہت سو کی عادت ہوتی ہے کہ اس طرح یوں دھکیل دیتے ہیں, یوں کھینچ کے ہٹا دیتے ہیں. زندگی میں جتنا بھی ایسا کیا ہے نا تو معافی مانگ لے, توبہ کر لیں. اللہ سے بھی توبہ کرتا ہوں, میں معافیاں مانگتا ہوں جب جب پتا چلتا ہے کہ اس کو دکھا دیا, اس کو میں نے کوئی تکلیف دے دی, جھاڑ دیا, تو یاد آنے پر کوشش کرتا ہوں کہ میں لکھ کر یا زبانی جیسے جہاں جیسا موقع معافی مانگ لیتا ہوں. جس جس کو جو پتا ہے کہ میرے ذریعے کسی کو ایذا پہنچی ہے تو وہ اس کو ڈھونڈ کے معافی مانگے. توبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کریں اور معافی مانگنا ضروری ہے. حقوق العباد کا معاملہ ہے, توبہ سے فارغ نہیں ہوتا بندہ جب تک وہ بندے سے معاف نہ کروا لے, بندے کو راضی کر. جنہوں نے کیا ہے گناہ وہ توبہ بھی کر لیں, اور ایذا پہنچائی ہے تو اس کو ڈھونڈ کے اس سے معافی بھی مانگ. ورنہ یہ کہ خالی جلدی آ جانا آگے بیٹھ جانا یہ گناہ نہیں ہے. وہ دھکم پیل قصدن کرنا لوگوں کو ایذا پہنچانے کی بات ہے, کونیاں مارنا, ایذا جاڑنا, ہوئے ہڑے کر کے آوازیں نکال کر آنکھوں سے گور کر ایذا پہنچانا. جس نے بھی کسی کو ایذا پہنچائی اس سے معافی مانگنی ضروری ہے. کسی کو گور کر ایذا دینے والے انداز میں گورنا یہ بھی ناجائز ہے, بھی گناہ.
سفر مدینہ والوں کے لیے باپا یہ کیسے مدینہ مدینہ مدنی پھول ہیں,
وہاں تو بہت ہوتا ہے,
کتنا وہاں ہوتا ہے, یہاں تو کوئی رش ہی نہیں ہے جو وہاں تکلیف دینے والے معاملات ہوتے ہیں, اور پھر حاجی سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے.
منا کے خیموں میں جاتے ہی, یعنی کہ سمجھو کہ پہلے ہی دن جب منا کے خیموں میں پہنچتے نا, وہ لڑائیاں شروع. یہ سب آنکھوں سے دیکھا ہے, اس لیے عرض کر رہا ہوں. پہلے دن ہی شیطان بولتا ہے آ جاؤ میں تمہارا استقبال کروں گا, اب یہ لڑائی لڑوا دیتا. اب کیا ہوتا ہے, تیری جگہ میری جگہ, تم کیسے آ گئے, ادھر جاؤ ادھر ہٹو, اور وہ اڑی کرتا ہے کیوں ہٹوں, میں نے مولم کی فیس ادا کی ہے, تو ہم نہیں, ہم سارے ایک ساتھ بیٹھیں گے. بعض بیچارے ذرا پہلی بار گئے ہوتے ہیں اکثریت, تو وہ بھول میں دوسروں کے خیمے میں چلے جاتے ہیں, تو بیٹھ جاتے ہیں. تو اب اس کو محبت سے پیار سے کنوینس کیا جائے, نہ کہ لڑا لڑی مارا ماری. جن کے خیمے نہیں ہوتے وہاں کے مقیم لوگ, بعض اوقات وہ بھی ادھر ادھر گھس جاتے, حالانکہ وہاں معلم کے خادمین کھڑے ہوتے, وہ کارڈ دیکھ کر آنے دیتے. پہلی بار پہلے دن یہ احتیاط ہوتی ہے, دوسرے دن یہ احتیاطیں کم ہو جاتی ہیں, پھر ہٹ جاتے ہیں. تو یہ بہرحال ایک اپنے خیموں میں رہے, دوسرے کے خیموں میں جا کر بوجھ نہ بنے. استنجا خانوں پر سب پر یہ حاجیوں کی تعداد کے مطابق ترکیب ہوتی ہے, تو دوسروں کے خیموں میں استنجا خانوں میں جا کر, اور یہ مطلب احتیاطوں کی بہت ضرورت ہے. یہ حج کے خیموں میں, عرفات میں, منا میں, مزدلفہ میں بھی لوگ اتنی بد اخلاقیاں بعض لوگ کرتے ہیں کہ الامان والافیز, اتنی دل آزاریاں کرتے ہیں. کوئی مسئلہ بتائے, بعض اوقات کوئی بھلا آدمی سمجھانے کی کوشش کر اس کو جاڑ دیتے ہیں یا روکھا جواب دے دیتے ہیں, طرح طرح کے انداز وہاں دیکھے جاتے ہیں. نہ بالکل ان گھڑ قسم کے ہوتے ہیں غالب اکثریت, پڑھا مطالعہ نہیں, ذہن نہیں بنا ہوتا, اخلاقیات کی پستی تو ایک انٹرنیشنل پرابلم ہو گئی ہے, گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے. اخلاق کی پستی تو شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو کہ جس میں نہ ہو. جیسے اسلامی بھائی بھی اپنے پاس آ کر وہ جھک جھک کے بات کرے گا, جی جناب لبیک, جی لبیک, اور گھر میں جا کر شیر ببر کی طرح دہاڑتا اور چنگاڑتا ہوگا چھوٹے بھائی بہنوں پر, تو امی پر, تو ابو پر وہ برس رہا ہوگا. یہ اخلاق کی پستی بہت زیادہ, بہت زیادہ, یعنی کہ, اور یہ بالکل اتنا یعنی کہ اسموتھلی ہم اس کو لیتے ہیں, اتنا نرمی سے لے لیتے ہیں کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں. کوئی نہیں کوئی نہیں جی, خیر ہے. خیر کیا, مریں گے تو پتا چلے گا کہ خیر ہے یا بائی سے قہر ہے. مریں گے تو پتا چلے گا, اللہ اپنے قہر و غضب سے بچائے. لیکن بظاہر ہم ایسے ہزاروں کام کرتے ہیں جو وہ سبب قہر ہوتے ہیں, خیر نہیں ہوتی اس میں, شر ہی شر ہوتا ہے, اسباب قہر ہوتے ہیں وہ. ہم کو بالکل یعنی کہ اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ذرے ذرے کا قیامت کے روز حساب ہے, تنکے تنکے کا حساب ہے, انگلی ہلائی تو کیوں ہلائی اس کا حساب ہے, آنکھیں پٹ پٹائی گویا تو اس کا حساب ہے, کیوں قدم اٹھایا تو کیوں رکھا اس کا حساب ہے, اور ہر نعمت کا بھی حساب ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. جی ہاں, ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. ٹھنڈا پانی بھی نعمت, گرما گرم کھانا بھی نعمت، عالی شان مکان ہمارے، یہ سب نعمتیں. ہم نعمتیں بڑھانے ہی کے وہ سلسلے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، خوب بڑھاتے ہیں نعمتیں، اگرچہ جائز طریقے پر بڑھانا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حساب قیامت کا اللہ تعالیٰ بے حساب بخشے. تو مہربانی کر کے کچھ سمجھدار بنیے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، خصوصاً مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے. مدنی انعامات کا یعنی سنجیدگی کے ساتھ جو عامل ہوگا، خالی کھانا پوری نہیں کہ یہ بھی صحیح ہے نہیں وہ بھی صحیح ہے، ہر بک 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 کرتا ہے قفل مدینہ کا، اس کا وہ بھی نمبر بنا دیتا ہے کہ یہ میرا صحیح ہے، تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے. تو واقعی جو مدنی انعامات کا عامل ہوگا وہ نگاہیں نیچی کر کے بیٹھا ہوگا، وہ بات کرنے سے پہلے بات کو تولے گا، پھر بولے گا، کم الفاظ میں بولے گا، اس کے وجود سے اس کے انداز سے سنجیدگی ٹپک رہی ہوگی اور جی چاہے گا کہ اس کی زیارت کرے، ایمان تازہ ہو اس کو دیکھ کر. یہ میں جو عرض کر رہا ہوں، ہر مدنی انعامات پر عمل کرنے کا دعوے دار نہیں، جو حقیقت میں مدنی انعامات کا عامل ہوگا اور اس کے مدنی انعامات خوب ہوں گے تو اس کے انداز میں آپ فرق دیکھو گے. میں نے مشاہدے کیے ہیں، دعوے دار بہت دیکھے مدنی انعامات کے، اس کو بولتے کچھ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہوگا، لیکن اس کا انداز بتاتا ہے کہ یہ شاید مبالغہ کر رہا ہے، مدنی انعامات اس کے ہیں نہیں اتنے. لیکن جو واقعی مدنی انعامات والا ہوتا ہے وہ اللہ اس کے صدقے میری مغفرت کرے، اس میں بڑا ہے نا کہ دل خوش ہوتا اسے. تو آپ مدنی انعامات کو سنجیدگی سے پکڑ لیں، اس کے نمبر وغیرہ بھرتے ہوئے نگران دیکھ رہا ہے نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ذہن بنا کر. نگران کیا دیکھے گا، وہ تو آپ کی پیٹھ تھپک دے گا، ہو سکتا ہے تحفہ بھی دے دے گا، ارے واہ اتنے مدنی انعامات ہو گئے. اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور مدنی انعامات کو اگر یہ سب کے سب ہمارے حاضرین ناظرین جنہوں نے نہیں پڑھا وہ رسالہ لے لیں مکتبۃ المدینہ، اس کو ایک نظر پڑھ لیں. اگر اب بھرنے کو فی الحال جی نہیں جاتا، اس کو آپ میرے کو 63 سیکنڈ دے دیں، زیادہ نہیں، صرف 63 سیکنڈ، 12 دن تک آپ خالی مدنی انعامات کی ورق گردانی کریں، ایک نظر اس کو دیکھیں، اللہ کرے گا آپ کو بھرنے کو بھی جی چاہے گا کہ کئی مدنی انعامات تو میرے صحیح ہیں پہلے سے، یہ ہوگا آپ کو. تو انشاءاللہ میرا آپ کرتے رہیں گے، اللہ کرے گا کہ جو سدھرنا چاہتا ہے، میں سدھرنا چاہتا ہوں، مدنی انعامات اس کو سدھاریں گے اللہ کی رحمت سے. یہ گناہ کی بیماریوں کی وہ دوا ہے مدنی انعامات، آپ اس کو لے لیجیے. اب میں بولو نیت کرو تو دعا اٹھا لو گے، ایسے نیت کا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جس کی نیت بنتی ہے وہی ہاتھ اٹھائے، ورنہ کوئی بات نہیں ہاتھ نہ اٹھائے. اجتماع میں ضرور تشریف لائیے، بالکل آؤ. 3 دن پورے تربیت حج، کئی حاجیوں نے وعدے کیے ہوں گے، بڑے بڑے فگر ملے تھے ہم کو، آنا کس نے، جو نصیب والے آئے آئے، سارے تو نہیں آتے. تو یہ بےچارے کتنے جھوٹ کتنے گناہ کرنے کے بعد، مطلب یہ پتا نہیں ہوائی جہاز میں شاید بیٹھنا نصیب ہو بہت سو کو، کتنی ریاکاریاں، کتنے حبے جا کے مسائل لے کر شاید بیٹھے، سب نہیں لیکن چونکہ جہالت بہت ہے، علم دین سے دوری ہے. اب ٹھیک ہے وہ بی اے کیا، ایم اے کیا، انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، ٹھیک ہے. اب گھاس کاٹتے ہیں جب تک قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، جی ہاں جاہل ہے. میں کہتا ہوں نا کہ جس کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا اور سیکھتا بھی نہیں ہے، اب اس کو میں بولوں گا پڑھا لکھا تو ٹھیک ہے، میں بول دیتا ہوں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، آئے بہت پڑھے لکھے، میرے بولنے سے پڑھے لکھے تھوڑی ہو گئے، میں تو مسلمان ہوں، مسلمان سے بات کرتا ہوں. آپ اپنے ضمیر کو پوچھیں کہ جس کو دیکھ کر بھی قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، بسم اللہ بھی اس کی صحیح نہیں ہے. جی ہاں آپ کسی قاری کو سنائیں نا بسم اللہ پڑھ کے تو وہ بتائے گا اس میں 15 غلطیاں، بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نہیں آتا، سورۃ الفاتحہ اگر کہوں کروڑوں مسلمانوں کو پڑھنا نہیں آتا تو یہ مبالغہ نہیں ہے، سیکھا ہی نہیں ہے. پھر بولو کہ پڑھا لکھا ہے، تو پھر وہ یہی کہ احباب کیا کار نمایاں کر گئے، میٹرک کیا، بی اے کیا، پینشن ملی اور مر گئے، اب وہ کوئی ڈاکٹر تھا یا اسپیشلسٹ تھا تو اس کے کتبے پر قبر کے لکھ دیا گیا ڈاکٹر فلاں, ٹھیک ہے. اب یہ ڈاکٹر کی سند قبر میں جا کے اس کو دیکھو کس طرح بچاتی ہے, میجر فلاں, کرنل فلاں, جنرل فلاں, میں تو حافظ قرآن پر ہاتھ رکھوں گا کہ میرے رب کا قرآن اس کو یاد ہے. صدقے جاؤں کیسا قابل رش کے حافظ قرآن, میں تو ان کے قدموں کی دھول کا صدقہ مانگتا ہوں کہ یہ علماء ہے, کہ ان کی زیارت عبادت, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. باقی اب یہ ڈگریوں والے جن کو قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا تو میں کیسے پڑھا لکھا تسلیم کر لوں. عرف عام میں اس کو پڑھا لکھا بولتے ہیں تو کوئی جھوٹ کا گناہ نہیں ہوگا, لیکن میں چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ پڑھے لکھے کائی کے, ابھی خوش فہمی ہے آپ کو. پڑھا لکھا وہ ہے کہ جو قرآن کریم پڑھ سکتا ہو, جس کو فرض علوم جانتا ہو, نماز پڑھتا ہے نماز کے احکام معلوم نہیں ہے نہ سیکھنے کی زحمت کرتا ہے تو کہے گا پڑھا لکھا بھائی. حج کے لیے جا رہا ہے ٹھیک ہے, 25 حج کر لیے لیکن حج کرنا ہی نہیں آتا. کئی کئی حج کیے ہوں کو جب یہ کتاب کھول کے دیکھتے ہیں یا تربیت میں آتے ہیں تو کان پکڑتے گئے آج تک ہم کو معلوم نہیں تھا. تو اس لیے وہ مطلب یہ کہ میں جو کہتا ہوں اس پر اگر غصہ آتا ہے تو سمجھو کہ شیطان نے اپنا سا کر لیا, کامیاب ہو گیا. اگر ندامت ہوتی ہے تو آ جاؤ, آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاؤ اور مدنی انعامات کا رسالہ پکڑ لو اور مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخل ہو جاؤ. 40 منٹ تقریباً رات کو آپ کو قرآن سکھائیں گے ہمارے یہ عاشقان رسول, قرآن صحیح کر. بہرحال یہ کہ میں بہت دور نکل گیا, ابھی اپنے مکہ مدینہ کی سیر کرنی ہے ہم کو. جب تک مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں رہے کیا کریں, خوب نفلی طواف کیجئے. یہ یاد رہے کہ طواف نفل میں طواف کے بعد پہلے ملتزم سے لپٹنا ہے, اس کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پر ادا کرنی ہے. یہ تھوڑی ترتیب چینج ہے. میں نے جب احرام کے ساتھ طواف کیا تھا عمرے کا جیسے, تو اس میں یہ تھا کہ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے تھے اور اس کے بعد ملتزم پر حاضری دینی تھی. لیکن ہر اس طواف میں طواف کے فوراً بعد واجب الطواف ادا کرنی ہوتی ہے جس کے بعد صحیح کرنی ہے, اور جس طواف کے بعد صحیح نہیں ہے اس میں پہلے طواف کے بعد ملتزم پر حاضری ہوتی ہے, اس کے بعد وہ نماز طواف ہے. اب مثال کے طور پر طواف زیارہ کے بعد آپ کو صحیح کرنی ہے, اب طواف زیارہ کے بعد بھی پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں گے, اس کے بعد ملتزم کی حاضری, پھر جا کر آب زمزم کی حاضری اور وہ صحیح کی ترکیب. اور اگر طواف زیارہ سے پہلے آپ نے حج کی صحیح کر لی ہے تو اب طواف زیارہ کے بعد پہلے ملتزم پر اور اس کے بعد 2 نفل پڑھنے. اب یہ ترتیب یاد نہیں رہے گی, بہت مشکل ہے کہ یاد رہے. رفیق الحرمین ساتھ رکھیے, ان میں یہ احکام لکھے ہوئے ہیں اور سب ترتیب وار تقریباً یہ لکھا ہوا ہے اور کوشش کر کے آسان کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ذرا اب ہر مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ علماء کی تو حاجت ہم کو جنت میں بھی پڑے گی. ہاں انشاءاللہ وہاں بھی علماء سے مسئلے پوچھیں گے, مسئلہ پوچھیں گے. ایک مسئلے کی وہ حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالی فرمائے گا جنتیوں سے کہ کیا مانگتے ہو, مانگو کیا مانگتے ہو, تو لوگ علماء کی طرف رجوع کریں گے کہ حضور آپ بتائیے کیا کیا مانگے. تو یوں علماء کی حاجت جنت میں بھی رہے گی. تو اسی لیے یہاں دنیا میں ہی علماء کے قدموں سے لگے رہیں گے تو انشاءاللہ جنت میں بھی ان کے صدقے ان کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا. کبھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کا طواف کیجئے تو کبھی غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا, کبھی اپنے پیر و مرشد کے نام کا تو کبھی اپنے والدین کے نام کا. بلکہ خوش نصیب جو ہوتے ہیں وہ تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کا حج بھی کرتے ہیں اور پھر اس کی خوب برکتیں بھی پاتے ہیں. ایک خوش نصیب کا بہت ایمان افروز واقعہ ہے جو عاشقان رسول کی حکایات میں درج ہے. حضرت سیدنا علی بن موفق علیہ رحمت اللہ الحق نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کئی حج کیے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے خواب میں مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا, اے ابن موفق کیا تم نے میری طرف سے حج کیے؟ میں نے عرض کی جی ہاں. فرمایا تم نے میری طرف سے تلبیہ کہا؟ عرض کی جی. فرمایا میں قیامت کے دن تمہیں ان کا بدلہ دوں گا اور میں موقف میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت میں داخل کروں گا جبکہ لوگ ابھی حساب کی سختی میں ہوں گے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوب نفلی روزے رکھ کر فی روزہ لاکھ لاکھ روزے کا ثواب لوٹیے. اس بات کا دھیان رکھیے کہ مسجد الحرام یا کسی بھی مسجد میں روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور وغیرہ کھائیں یا آب زمزم پئیں, اعتکاف کی نیت ہونا ضروری ہے. جب کبھی کعبۃ اللہ پر نظر پڑے تین بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیے اور درود شریف پڑھ کر دعا مانگیے, انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی. جن کی پیدل حج کی نیت ہے وہ دو چار روز قبل منا شریف, مزدلفہ شریف اور عرفات شریف حاضر ہو کر اپنے خیمے دیکھ کر نشانیاں مقرر کر لیں. نیز اس راستے کا انتخاب کر لیں کہ جو بآسانی ان خیموں تک پہنچا دیں, ورنہ بھیڑ میں سخت آزمائش ہو سکتی ہے. اسلامی بہنوں کو بس میں ہی عافیت ہے. پیدل چلنے میں اسلامی بھائیوں سے اختلاط یعنی وہ ٹکرانے اور مکس ہونے اور بچھڑنے کا خطرہ رہتا ہے. نیز مزدلفہ میں داخلے کے وقت لاکھوں کی بھیڑ میں اسلامی بہنوں کو سنبھالنے میں وہ آزمائش ہوتی ہے کہ الامان والحفیظ. شاپنگ میں زیادہ وقت صرف کرنے کے بجائے عبادت میں وقت گزارنے کی کوشش فرمائیے. بار بار یہ سنہری موقع ہاتھ نہیں آتا. صلو علی الحبیب علی محمد. مسجد الحرام اور مسجد النبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے مبارک دروازوں کے باہر بے شمار لوگ جوتے چپل اتار دیتے, پھر واپسی میں جو بھی جوتا پسند آیا پہن کر چلتے بنتے. اس طرح کے جوتے یا چپل بلا اجازت شرعی جتنی بار استعمال کریں گے اتنی تعداد میں گناہ ہوتا رہے گا. مثلاً بلا اجازت شرعی ایک بار کے اٹھائے ہوئے جوتے سو بار پہنے تو سو مرتبہ پہننے کا گناہ ہوا. ان جوتوں کے احکام نقطہ یعنی کسی کی گری پڑی چیز کے ہیں کہ مالک ملنے کی امید ہی ختم ہو جائے. تو جس کو یہ لقطہ ملا اگر یہ فقیر ہے تو خود رکھ سکتا ہے ورنہ کسی فقیر کو دے دے. اس انداز پر دنیا میں جس نے جہاں سے بھی اس طرح کی حرکت کی وہ گناہگار ہے. یعنی یہ حرم طیبین ہی کے لیے مسئلہ نہیں, یہاں بھی یہی ہے, فیضان مدینہ میں بھی یہی ہے. تعداد جو نئے آتے تو ایک دوسرے جوتے پہن کر استنجا خانوں میں چلے جاتے ہوں گے. بالکل اس کی اجازت نہیں. اپنے لیے نقطہ یعنی گری پڑی چیز اٹھا لے جانے والے پر فرض ہے کہ توبہ بھی کرے, اور اس طرح جتنے بھی جوتے چپل یا چیزیں لی ہیں اگر ان کے اصل مالکوں یا وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں تک پہنچانا ممکن نہ ہو تو وہ ساری چیزیں, یا اگر وہ اشیاء باقی نہیں رہیں تو ان کی قیمت کسی مسکین کو دے دے, یا ان کی قیمت مسجد و مدرسہ وغیرہ میں دے دے. لقطے کے تفصیلی مسائل کے لیے بہار شریعت جلد 2 صفحہ 471 تا 484 کا مطالعہ فرمائیے. یہ بہار شریعت کا جو حوالہ ہے یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ. اسلامی بہنوں کے لیے مدنی پھول, عورتیں نماز قیام گاہی میں پڑھے, نمازوں کے لیے جو مسجدیں کریمین میں حاضر ہوتی ہیں, جہالت ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بھائی, یہ بہار شریعت کا جزئیہ ہے. بہار شریعت میں فروت گاہ لکھا ہے, فروت گاہ میں ظاہر سمجھتے نہیں ہے تو اس لیے قیام گاہ میں نے پڑھا اس کو. تو بہرحال کہ عورتیں نماز فروت گاہ یعنی قیام گاہ ہی میں پڑھیں, نمازوں کے لیے جو مسجدیں کریمین میں حاضر ہوتی ہیں, جہالت ہے کہ مقصود ثواب ہے, اور خود پیارے سرکار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کو میری مسجد یعنی مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب گھر میں پڑھنا ہے. تو اس لیے دونوں مسجدوں میں مسجد کریمین میں عورتیں جو ہیں وہ نماز کے لیے نہ جائیں, یا ایک بھی نماز کے لیے نہ جائیں, بلکہ وہ اپنی نمازیں گھر میں پڑھیں. جس طرح ہم بھی تو گھر میں ہی تو پڑھتی ہیں, یہاں کون سی مسجدوں میں جاتی ہے جو وہاں مردوں کے بیچ میں گھس گھس پڑھتی ہیں. ہاں وہ جو حج کا طواف ہے وہ ٹھیک ہے, وہ کرنا ہے تو ایک عمرے کا طواف کر لیں, جو احرام باندھ کے متمتع والے گئے وہ گئیں, اور آخر میں پھر وہ جو طواف و زیارہ حج کے مناسک کا جو بلکہ یہ فرض ہے نا, اور پھر تیسرا طواف ان کو کرنا ہے طواف الوداع, کہ یہ بھی واجب آفاقی حجی پر, یعنی کہ جو میقات کے باہر سے آئے جیسے پاکستانی حجی تو یہ وقت آفاقی کہلاتے ہیں جبکہ یہاں سے جائیں, اور جو وہیں مدینہ شریف والا آفاقی کہلائے گا کہ وہ میقات سے باہر ہے. بلکہ طائف تو مدینہ شریف مکہ شریف سے بہت قریب ہے لیکن وہاں والا بھی آفاقی کہلائے گا کہ طائف شریف جو میقات کے باہر ہے. تو یہ اسلامی بہنوں اور حجنوں کو میرا مشورہ کہ یہ صرف 3 طواف کریں, عمرے کا جبکہ تمتع کیا ہے, یا افراد کا, افراد میں بھی سنت الموقعہ ہے طواف قدوم وہ بھی کریں. تو بہرحال یہ کہ جو طواف ان کے لیے ضروری ہے نا, یہ اس عمرے کا جو یہاں سے جائے گی یہ, یا طواف قدوم جبکہ افراد کیا ہو, یا قران کیا ہے تو عمرے کا طواف اور طواف قدوم, اب یہ 2 ہو جائیں گے اس پر طواف, اور طواف و زیارہ. تو یہ جو 3 یا 4 طواف جن اسلامی بہنوں کے لیے یہ ضروری ہوتے ہیں یہی کریں, مہربانی کر کے نفلی طواف کی ہرس نہ کریں. حج کے سیزن میں اتنا رش ہوتا ہے کہ جس کی انتہا. پھر یہ عورتیں مسائل نہیں جانتی, یہ حج میں بھی ان کو ان 3-4 طوافوں میں بھی یہ تو احتیاط کرنی ہے کہ بالوں کی سیاہی تک نہ چمکے, ان کی چٹیاں نہ لٹک رہی ہو, نہ کلائیاں تو تعداد ان کی خالی ہوتی ہے, وہ یوں ہاتھ اٹھاتی ہیں تو یہ گر جاتی ہے, اب یہ کلائی کھلی ہوئی, بازیوں کے کان کھلے ہوتے ہیں, اس میں تو بڑے مسائل آئیں گے. کہ اگر اکثر پھیرے طواف زیارہ کے, یعنی اگر طواف زیارہ کے اکثر پھیرے کلائی کا 4th حصہ کھلا رہا یا 4th کان کھلا رہا, اس طرح کیے تو دم واجب ہوگا. اور یہ چوتھا یہ کیا چاروں ساتوں سات پھیرے لگی ہوتی ہے عورتیں. اچھا نفلی طواف میں بھی یہ کھلنا جو یہ حرام ہے, بلکہ غیر مرد کے لیے غیر مرد کے سامنے اپنے گھر کی چار دیواری میں بھی کھولنا حرام ہے. اپنی کلائیاں عورتیں کھول, آج کل تو آدھی آستین کے ہی کرتے پہنتی پورے, ان کے تو پورے ہوں یہ پنجے بھی ڈھک جائیں تو اچھا ہے, یہ تو پوری پوری وہ انگارا انگارا آگ کا ٹانڈا بولتے ہم. عورت عورت کے لفظی معنی چھپانے کی چیز, عورت میننگ چھپانے کی چیز, تو اس کا تو پورا وجود ہی چھپا ہو. اگرچہ ضرورت ہتھیلیاں کھولنے یا پاؤں کے تلوے کھلے رکھنے کی اجازت ہی صحیح, لیکن میں سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں کہ وہ بس یہ جتنا چھپی رہے گی عافیت میں رہے گی, یا باہر نکلی شیطان نے اس کو تکا. تو یہ وہاں بھی بے پردہ ہوتی ہیں, پھر یہ وہاں مسجد حرام میں پانچوں نمازوں میں دوڑتی پھرتی ہیں بے باکی کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ, ترکی میں کوکو 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 ان کی لگی رہتی ہے, پلس صحیح میں بھی ان کے بیچاریوں کے کو ٹھکانے نہیں ہوتے, تو پتہ بھی نہیں ہوتا بعض دوڑتی ہوتی ہیں مردوں کے ساتھ تماشا بنا. مسائل تو ان کے مرد ہی نہیں جانتے یہ بیچاریاں, تو ویسے ہی ان کے پیچھے پیچھے مردوں کے. تو ان کو نہ بعد میں بھی حج کے حج کا سیزن رہتا ہے ٹھیک ہے, طواف زیارہ کر لیا اور 12 تاریخ گزر گئی, یہ سب کے لیے مسئلہ ہے کہ یوم عرفہ نے 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کی غروب آفتاب تک عمرے کا احرام نہیں باندھ سکتے ٹھیک ہے نا. یہ سب کے لیے مسئلہ ہے کہ عمرے کا احرام باندھنا یہ مکرہ تحریمی ہے 13 تاریخ تک, 9 سے لے کر 13 تاریخ تک 13 کے غروب آفتاب کے بعد عمرے کا احرام باندھ سکتے ہیں بنا گناہ گار. تو اب 13 کے بعد تو سارے حجی عمرے کر سکتے ہیں بلا تکلف, لیکن میں اسلامی بہنوں کو یہی کہوں گا کہ آپ تکلیف نہ کیا کریں, آپ گھر کی چار دیواری میں آپ کو جمے گا, بہت آزمائش ہوتی ہے, بہت رش ہوتا ہے, بے پردگیاں بہت ہوتی ہیں. اب ایک عمرہ بہت بڑی سعادت بہت بڑے ثواب کا کام ہے, لیکن جو ثواب کا کام گناہ کے ذریعے ہو وہ ثواب کا کام نہیں رہتا.
کوئی اسلامی بہن یہ کہے کہ ہم اتنی دور سے گھر میں بیٹھنے کے لیے آئی ہیں,
وہاں گھر میں بیٹھنا بھی تو گھر کہاں کا یہ تو دیکھو, یہ ان جیسی تھوڑی ہے کہ وہ کوئی افریقہ سے گیا تھا حاجی, مجھے قصہ ہے بھائی نے بتایا تھا, وہ افریقہ سے گیا تھا, وہ کعبہ شریف کی دیوار سے کوئی خلاف شریف اٹھا ہوا ہوتا نا, وہ دیکھ کر بولا ہے یہ کب ہے, یہ سیٹیں تو ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک ولا حول ولا قوت الا باللہ, یعنی وہ کنفیوز ہو گیا. اسی طرح ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا جو مجھے ابھی اسکرین پر نظر آئے تھے, میرے بہت پرانے دوست ہیں, میں برسوں سے ملاقات نہیں ہو سکی, اللہ کرے کبھی قافلے میں سفر کے ذریعے ملاقات کی سعادت مل جائے, نظر آئے تھے مجھے, یہ وہاں کام کرتے تھے مکہ شریف میں, میں ان کے ساتھ رہا بھی ہوں وہاں مکہ شریف میں. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کچھ باب المدینہ کے اکا دکا ایک یا دو ایسے آئے تھے, تو وہ مسجد الحرام کے پلر دیکھ کر ستون مبارکہ دیکھ کر, یار یہ تو اپنی وہ بولٹن مارکیٹ کی مہمن مسجد جیسے ستون ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہاں سے وہاں کی کوئی تھوڑی مطلب مشابت ہم دلا سکتے ہیں ٹھیک ہے. مسجد جو بھی مسجد ہے وہ اللہ کا گھر ہے, قابل تعظیم ہے, لیکن اب یہاں کی مسجد کا اپنا احترام ہے اور واقعی ہے, لیکن اب مسجد الحرام کے احترام میں تو مبالغہ زیادہ ہے, بہت زیادہ احترام ہے. تو اب یہاں سے ہم بولیں کہ یہ ہماری مسجد جیسی ہے تو یہاں انہیں معاذ اللہ کے یہاں کیوں آئے, وہیں دیکھ لیتے نا پھر. تو یہ اسلامی بہنیں ایسی نہیں ہیں, میں امید کرتا ہوں سعادت مند ہے کہ مکہ مدینے کے گھروں کے اندر مکہ مدینے کی ہوائیں آئیں گی, اور یہاں اپنے شہروں میں مکہ مدینے کی ہوائیں آتی نہیں ہیں نا,
کوئی ملے گا انہیں اگر گھر میں نماز ادا کریں
گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ملے گا. حدیث شریف میں نے پڑھ کے سنائی نا آپ کو کہ ان کو ثواب زیادہ ملے گا. یہ اس دور کی بات ہے کہ جب مسجد میں عورتیں نماز پڑھتی تھی. میرے حقہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے عورتوں کو اجازت تھی, اس وقت کی بات ہے کہ ثواب پھر بھی گھر میں زیادہ. اور اب جبکہ ممانعت ہے, فاروق اعظم کے دور سے ممانعت شروع ہو گئی اور سختیاں بڑھتی گئیں بڑھتی گئیں سد ذرائع کی خاطر, اور اب تو الامان والحفیظ. اب جو حالات یہ اپنے عورت کا مسجد میں مرد امام کے پیچھے نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے اور مکروہ تحریمی کا بھی قول ہے. اور مکروہ تحریمی ناجائز اور گناہ ہوتا ہے, اور عورت اگر امامت کرے مسجد میں عورتوں کی تب تو مکروہ تحریمی ہے, چاہے گھر پر کرے. گھر پر بھی عورت جو ہے وہ امامت نہیں کر سکتی, البتہ شوہر جیسے نماز پڑھا ہے تو اس کے پیچھے بیوی پڑھ سکتی ہے اور دیگر محارم بھی پڑھ سکتے ہیں, بھائی بہنوں کی جماعت کرا سکتا ہے. لیکن اب جو مسجدیں کریمہ میں حالات ہیں نا, عورتوں اور مردوں کا اختلاط اور جو مکس اپ جو ہے نا, یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ عورتوں کو گھر پہ رہنا چاہیے اور بالکل یہ عمرے اور اس میں بھاگم بھاگ نہیں کرنی چاہیے. اس دور کی بات دیکھیں, صحابہ کرام کے دور کی, حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں صحابیہ ہیں, ان سے عرض کی گئی کہ آپ حج کر لیجئے. فرما کہ میں ایک حج کر چکی ہوں, فرض ادا کر چکی ہوں, میں نفلی حج کرنے کے لیے نہیں آؤں گی, بس میں گھر سے باہر نہیں نکلتی. اب تو گھر سے نکلے گا تو میرا جنازہ, ایسا پردہ تھا ان کا, وہ واقعی نکلا تو ان کا جنازہ ہی نہیں. عورت تو چار دیواری میں نہیں سہی, چار دیواری میں صحیح ہے. نگینہ انگوٹھے انگوٹھی میں جمتا ہے, تو اس کی انگوٹھی گھر ہے, یہ گھر میں لگی رہے ادھر ادھر روڑے کی طرح, مطلب لڑکتی نہ پھر, روڑا پتھر کو بولتے. تو یہ صحیح پہ جا کر صفا مروا پہ بیٹھتی ہیں, کیا کیا نظارے کرتی ہیں, مردوں کے نظارے ہوتے ہیں وہاں. ادھر مسجد الحرام میں بیٹھتی ہیں تو ظاہر ہے کہ تعداد مردوں کی ہوتی ہے, طواف کے مناظر دیکھتی ہیں تو مرد ہی تو نظر آ رہے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. میں نے ثواب کمانے کے آپ کو انداز بتائے, ثواب کمانا چاہتی ہو میری بات مانو گی فائدے میں رہو گی, نہیں مانو گی اللہ کرے کہ نقصان نہ دیکھو. میں بد دعا تو نہیں کروں گا لیکن میں آپ کو بچا بھی نہیں سکوں گا.
لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعم.